نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مقام پر آپ نے مجھے بلایا، اللہ نے مجھے یہاں پر بھیجا اور پھر آپ حضرات نے مجھے یہاں پر سننے کی زحمت گوارا کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی عرض کرنے کی فکر کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا پیغام تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کے لیے. قرآن کریم نے انفرادی زندگی کو بھی نہایت بہترین طریقے سے گزارنے کی تعلیم کی ہے، تعلیم دی ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ایسے اصول، ایسے قواعد مقرر کر دیے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو پھر اس قوم سے زیادہ شان و شوکت والی اور کوئی قوم نہیں ہو سکتی. اس دنیا میں بھی اسے شان و شوکت ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، اور جتنا جتنا ہم ان اصول سے روگردانی کریں گے، پیچھے ہٹتے رہیں گے، شان و شوکت ہم سے اتنی ہی دور ہوتی رہے گی. انفرادی زندگی کے لیے جو اصول قرآن کریم نے ہمیں دیے ہیں بہت ہیں، اور حقیقت یہ ہے جیسا کہ آپ حضرات خوب سمجھتے ہیں کہ کوئی تنظیم یا کوئی جماعت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مقصود اس کے افراد ہوتے ہیں. جس قسم کے افراد ہوں گے جماعت بھی ویسی ہی ہوگی. افراد اگر اچھے ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ پوری جماعت اسی طریقے سے ہوگی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سازی پر زیادہ زور دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو مکہ معظمہ میں گزری اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں اور مظلومیت کی حالت میں گزری، آپ وہاں افراد سازی فرماتے رہے، حتیٰ کہ ایک جماعت تیار ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اس جماعت کو تمام خوبیاں اور نعمتیں عطا فرما دی. افراد سازی جو ہے یہ بنیاد ہے، اور جماعتوں کی تشکیل انہی افراد سے ہوتی ہے. افراد اچھے ہوں گے جماعت اچھی ہوگی، افراد برے ہوں گے جماعت بری ہوگی. یہ ایک بالکل مسلم اصول ہے. اس لیے قرآن کریم پہلے فرد کے اوپر توجہ دیتا ہے، اس کے بعد جماعت پر توجہ دیتا ہے. جب فرد اچھے ہو جائیں گے تو جماعت خود بخود اچھی ہو جائے گی. اس لیے قرآن کریم نے دونوں قسم کے اصول ذکر فرمائے ہیں، فرد کے لیے بھی، اور وہ اخلاقیات ہیں، اور جماعت کے لیے بھی، اور وہ کسی تنظیم کو اور کسی جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. چنانچہ میرا جو موضوع بھی بیان کیا ہے نفیس صاحب نے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فرقہ بندی کہ کتنے خطرناک نقصانات ہیں، کچھ اس کا جائزہ لیا جائے اور پھر تاریخ کی روشنی میں اس کو ثابت کیا جائے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے جماعت کے لیے، امت کے لیے ایک آیت کے تھوڑے سے جزو کے اندر تمام چیزیں بیان فرما دی. وہی جو میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پر زور دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو تقوی پر زور دیا ہے. تقوی جو ہے یہ فرد سے متعلق ہے، اور اس کے بعد جماعت سے متعلق ہدایت آئی. دونوں کو جمع کر دیا ہے یہاں پر. پہلی آیت کے اندر فرد سے متعلق ہے کہ وہ تقوی والی زندگی گزارے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. تقوی والی زندگی کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے کہ تقوی آدمی حاصل نہ کر سکے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقوی ہم جیسے دنیا داروں کے لیے کہاں ہو سکتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان، کوئی بھی انسان، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اختیار کرنا چاہے تو بہت آسانی سے اختیار کر سکتا ہے. اب وہ خود ہی اپنے آپ کو اپاہج اور عاجز بنا لے، اس کا تو کسی کے پاس علاج نہیں. تقوی کہا جاتا ہے گناہوں سے بچنا، بس. اس کے درجے بہت ہیں، اونچے نیچے بہت ہیں، لیکن سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچے. کفر و شرک سب سے بدترین گناہ ہے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم ہے کہ اس امت کے تمام افراد کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک سے محفوظ رکھا، اسلام عطا فرمایا. یہ تقوی کا سب سے نیچے کا درجہ ہے. اس لحاظ سے ہر مومن متقی ہے. لیکن قرآن کریم نے جس تقوی کو اختیار کرنے کا زور کرنے پر زور دیا ہے، وہ اس سے اوپر کا مرتبہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں. اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ میرا موضوع نہیں. بہرحال پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا اور ہر ایمان والے کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اور یعنی اس کے یعنی اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. یہ ہے فرد سے متعلق. اب ذرا غور فرمائیں کہ اگر ایسی جماعت ہو جس کے اندر اس تقوی والے لوگ موجود ہوں تو اس جماعت کا کیا حال ہوگا، اور اگر اسی تقوی والی جماعت میں دوسرے قسم کے لوگ آ جائیں تو پھر کیا حال ہوگا. تو اس لیے پہلے فرد کی طرف توجہ دی، اس لیے کہ افراد سے جماعت کی تشکیل ہوتی. اس کے بعد پھر واعتصموا بحبل اللہ فرمایا. یہ آیت وہ ہے کہ جو ہماری مسجدوں میں اور بعض اوقات گھروں میں اور دفتروں میں بھی لکھی ہوئی ہوتی. ہر مسلمان اس کا مفہوم جانتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ تم سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو، سب کے سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو. یہ اس کا ترجمہ ہے کہ تمام مومنین، تمام مسلمان، یہاں کے ہوں یا کسی اور جگہ کے، کالے ہوں یا گورے، عجمی ہوں یا عربی، کسی بھی علاقے کے ہوں، ان کے اوپر قرآن کریم نے لازم کیا کہ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. یہ اجتماع کے لیے اور جماعت کے لیے اللہ نے ہدایت دی کہ اس امت مسلمہ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن کریم. اب مطلب یہ ہوا کہ تم سب کے سب مل کر قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو. جب ایسا کرو گے تو تمہارے اندر اتحاد بھی پیدا ہوگا، اتفاق بھی پیدا ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی، آپس میں رواداری اور ایثار بھی پیدا ہوگا، غمخواری بھی پیدا ہوگی، ہمدردی بھی پیدا ہوگی. اور اگر اس رسی کو تم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ سب ہر شخص جانتا ہے. یا پکڑا تو صحیح رسی کو، لیکن قرآن کی رسی کو نہیں پکڑا، کوئی اور رسی پکڑ لی، تو اس کا نتیجہ ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو تمام ایمان والوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، بلکہ ہدایت کی اور حکم دیا کہ تم قرآن کریم کو اپنا رہبر بناؤ، قرآن کریم کو اپنا پیشوا بناؤ، اپنی دنیا کی زندگی میں اس کو اپنا پیشوا بناؤ، قرآن کریم کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لو کہ وہ نکلنے نہ پائے ہاتھ سے، تب دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے، کیسی شان و شوکت عطا فرماتا ہے، کیسا روگ و داب عطا فرماتا ہے. یقین رکھیے، میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس امت کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے. فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری اس قوم کو اور اس امت کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، مال کی وجہ سے عزت نہیں ملی، لباس اور کپڑے کی وجہ سے عزت نہیں ملی، کسی اور چیز کی وجہ سے عزت نہیں ملی، عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے. اور یہ فاروق اعظم نے خاص موقع پر فرمایا تھا، چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ملک شام کے سفر پر تشریف لے گئے جبکہ ملک شام فتح ہو چکا تھا، اور وہ اس زمانے میں بہت ہی مالدار ملک تھا، بڑا خوشحال ملک تھا، وہاں کے تمام لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کے سالاران لشکر نے بلایا کہ آپ ذرا ایک دورہ کر لیجیے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم تشریف لے گئے. کس طرح تشریف لے گئے؟ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک سواری تھی اونٹنی کی، ایک خود تھے اور ایک غلام تھا خدمت کے لیے، بس دو آدمی گئے. امیر المومنین یعنی پوری مملکت اسلامیہ کا بادشاہ وہ سفر کر رہا ہے، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی آرائش نہیں، کوئی استقبال نہیں، بس وہ مدینے سے نکلا ایک اونٹنی پر سوار، ایک غلام ساتھ میں ہے جو خدمت کے لیے ہے. نمبر مقرر کر دیا کہ کچھ دیر کے لیے بادشاہ پیدل چلے گا اور سواری پر اونٹنی کے اوپر غلام سوار ہوگا، اس کے بعد پھر بادشاہ کا نمبر آئے گا تو وہ سوار ہوگا. اس طریقے سے نہایت سادگی کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے ملک شام پہنچ گئے، دمشق پہنچ گئے. وہاں پر سالاران لشکر آئے استقبال کے لیے، دیکھا فاروق اعظم نے کہ ان سالاران لشکر کا لباس ذرا بہت ہی عمدہ قسم کا ہے، وہ بات نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا، سادگی وہ باقی نہیں ہے جو پہلے تھی. تاریخ میں آیا ہے کہ فاروق اعظم نے وہیں سے پتھر اٹھایا، مارنا شروع کر دی کہ تم نے اپنی حالت کیوں بدل لی. انہوں نے عذر پیش کیا کہ حضرت یہاں پر وہ قوم آباد ہے، وہ لوگ آباد ہیں جو بڑے خوشحال ہیں، اگر ہم ان جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے تو وہ ہمیں ذلیل سمجھیں گے. اس پر فرمایا فاروق اعظم نے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری اس قوم کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی وہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی، مال کی وجہ سے نہیں، لباس کی وجہ سے نہیں، دنیا کی خوشحالی کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے عزت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ اللہ نے عزت عطا فرمائی اسلام سے. اسلام کی وجہ سے عزت کیسے عطا فرمائی؟ کہ ان تمام حضرات نے اس کو اپنے لیے ایک اصول بنا لیا تھا کہ اللہ کی اس رسی کو یعنی قرآن کریم کو ہر حال میں وہ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، لہذا اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرما دی. تو یہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اسلام کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. اس لیے اس قوم کا خمیر جدا، دوسری قوموں کا خمیر جدا. اس قوم کو جو عزت حاصل ہوگی، جو شان و شوکت حاصل ہوگی، اس راستے سے حاصل ہوگی کہ جو مکے اور مدینہ کو جاتا ہے، اس راستے سے حاصل ہوگی جو قرآن کریم نے مقرر کیا ہے، اس راستے سے حاصل ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. وہ دوسری قومیں ہیں جن کا مقصود صرف دنیا اور خالص دنیا ہے اور کچھ نہیں، آخرت سے غافل ہے بالکل، اور دنیا کی زندگی بھی ان کی پوری طرح ٹھیک نہیں. قرآن کریم ان کو الزام دیتے ہوئے کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون. یہ کافر، وہ کون سے کافر تھے؟ روم کے کافر تھے، ان کے بارے میں کہ یہ کافر ظاہری دنیا کی باتوں کو جانتے ہیں. ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ اوپر اوپر کی جو چیزیں ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کو تو حقیقت حال کا علم نہیں. وهم عن الآخرت هم غافلون، اور آخرت سے تو پوری طرح بے خبر. ایمان والے تو ایسے نہیں ہیں. اس لیے ان دونوں قوموں کا خمیر جدا ہے، مومن اور مسلم اور کافر اور منافق، ان دونوں کے خمیر جدا جدا ہیں. ایک کے لیے کوئی چیز راس آ جائے وہ دوسرے کے لیے راس آنا اور موافق آنا ضروری نہیں. ایک کے لیے جو چیز مضر ہو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کے لیے بھی مضر ہو. اس لیے کہ راستے جدا جدا ہیں، طبیعتیں جدا ہیں، فطرت الگ الگ ہے، خمیر الگ الگ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قوم کا خمیر جو ہے یہ اٹھائے مکے اور مدینے کی خاک سے، اور دوسرے لفظوں میں جنت کی مٹی سے. اس قوم کا خمیر، قوم مسلم کا خمیر یہ جنت کی مٹی سے اٹھائے، اور ان کا خمیر اٹھایا جہنم کی مٹی سے. کیسے دونوں ایک ہو جائیں گے، اور کیسے دونوں کے راستے ایک ہو جائیں گے؟ بہرحال قرآن کریم نے اجتماعی حالت کے لیے یہ ہدایت دی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا. آپ حضرات جانتے ہیں دنیا میں ایک شخص ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ آپس میں نا اتفاقی کے ساتھ اور تفریق کے ساتھ رہنا چاہیے. اتفاق پر سب کا اتفاق ہے، آپس کے اتحاد کو سب مانتے ہیں، اور اس کو بھی سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جب تک متحد رہیں گے قوت رہے گی، اور جب متحد نہ رہیں گے تو قوت ختم ہو جائے گی، قوت منتشر ہو جائے گی. تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں جس کو انشاءاللہ آگے چل کر میں بیان کروں گا. سب اس پر متفق ہیں. اتفاق ایک ایسا لفظ ہے، آپس کا اتفاق ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن اس اتفاق کو حاصل کرنے کے لیے دنیا نے مختلف فلسفے پیش کی. کسی نے کالے اور گورے کا فلسفہ پیش کر دیا، جیسا کہ آج کل امریکہ میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کالے ایک قوم ہے اور گورے دوسری قوم. کیسے اتفاق ہو جائے گا ان دونوں میں جب شروع سے انہوں نے یہ بنیاد ڈال دی؟ کسی نے وطنیت کا فلسفہ پیش کر دیا کہ وہ ایران کا ہے، وہ ہندوستان کا ہے. کسی نے زبان کا فلسفہ پیش کر دیا کہ اس کی زبان عربی ہے، اس کی زبان فارسی. یہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے مختلف بنیادیں اتفاق کی حاصل کرنا چاہیں. زبان کا اتحاد، وطن کا اور جگہ کا اتحاد، یا اور دوسری کی کالے اور گورے کا اتحاد، یہ حاصل کرنا چاہیں. یہ تمام ایسی بنیادیں ہیں کہ جن میں کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، اور یہ تھوڑی سی دیر میں بنیادیں ڈھہ جاتی ہیں. چنانچہ کہیں بھی کامیابی آپ نہیں دیکھیں گے، ایسی کامیابی کہ جو ٹھوس کامیابی ہو، ان فلسفوں پر اٹھنے والے اتفاق کہیں کامیابی نہیں دیکھیں. کچھ دن کے لیے کامیابی ہوگی پھر بیٹھ جائے گا. قرآن کریم نے ایک ایسی چیز کو مرکز وحدت بنایا اور مرکز اتفاق بنایا کہ جو پوری امت مسلمہ کے لیے قابل قبول بلکہ ایمان اس پر ہے, اور وہ ہے قرآن کریم. کہ تم قرآن کریم کو اپنا مرکز اتحاد بناؤ, اس کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو, پھر تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اگر باعث اتفاق اور بنیاد اتفاق بنایا جائے تو وقتی اغراض کے ماتحت کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور جب ان کی اغراض پوری ہو جائے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں, یا وہ پھر اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اگر دوسری جگہ سے ان کو وہ غرض اور مفاد حاصل ہو رہا ہے تو پھر اس کے دشمن بن جاتے ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. لہذا یہ تمام بنیادیں جو لوگوں نے اپنے طور پر بنا لی ہیں اور خود ساختہ ہیں, ان سے اتفاق و اتحاد پیدا نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ تفرقہ پیدا ہوگا. اتفاق و اتحاد کی اصلی اور مضبوط بنیاد وہ صرف قرآن کریم ہے, اور کوئی مومن ایسا نہیں کہ جو قرآن کریم کو نہ مانتا. لہذا اب مطلب یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. اگر کہیں آپس میں کوئی رائے میں اختلاف ہوتا ہے تو قرآن کا ہی فیصلہ ماننا چاہیے, آپس میں اگر کوئی تصادم ہوتا ہے تو قرآن کریم کے ہی فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے. کچھ دیر کے لیے آپس میں کچھ گڑبڑ رہے گی, پھر ٹھیک ہو جائے. یہ تو اس قرآن کریم نے اجتماع کے لیے ہدایت دی. آگے فرمایا ولا تفرقوا, یہ ہے میرا مقصود کہ آپس میں فرقہ بندی مت کرو, آپس میں پھوٹ نہ ڈالو, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو, بلکہ محبت سے رہو, اتفاق سے رہو, ہمدردی اور خیر خواہی سے رہو. اس لیے کہ اگر آپس میں تم نے پھوٹ ڈالی, آپس میں فرقہ بندی کر لی, تو وہی حال ہوگا کہ جو تم سے پہلی امتوں کا یعنی یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ہوا. یہ دوسری جگہ قرآن کریم میں دوسری آیات کے اندر ہے. قرآن کریم برداشت نہیں کرتا اس امت مسلمہ کے حق میں کہ ذرا سی نا اتفاقی پیدا ہو ان کے درمیان, کسی قسم کی ذرا سی نا اتفاقی کو برداشت نہیں کرتا. اگر کہیں آتی ہے تو اس کا حل پیش کرتا ہے. قرآن کریم, پورے قرآن کریم اور اس کے تعلیمات پر نظر آپ ڈالیں اور غور سے اس کو دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا کہ قرآن کریم مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی کو کسی حال میں برداشت نہیں کرتا, تنبیہ کرتا ہے, خبردار کرتا ہے, گناہ بتاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آخرت کے لیے وہ اس کو عذاب عظیم کی خوشخبری سناتا ہے ایسا کرنے والوں کو, اور دنیا میں ذلت و رسوائی کی خبر دیتا ہے, بار بار ڈراتا ہے, اسے برداشت نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے درمیان ذرا سی نا اتفاقی ہو. ہاں فطرتیں الگ الگ ہیں, مزاج الگ الگ ہیں, نا اتفاقی ہو سکتی ہے تو اس کا حل بتا دیتا ہے کہ اس طریقے سے کرو. تو فرمایا لا تفرقوا, فرقہ بندی نہ کرو, اس لیے کہ فرقہ بندی اگر تم کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے. دنیا میں تمہارا دنیا میں کوئی نام نہ رہے گا. اور اس کو ایک دوسری آیت میں اور زیادہ واضح کیا, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم, کہ اے ایمان والو تم آپس میں جھگڑے نہ کرو. جھگڑے سے مراد یہی فرقہ بندی ہے, یہی آپس کی پھوٹ ہے کہ تم جھگڑے نہ کرو. اگر تم جھگڑا کرو گے فتفشلوا, کمزور ہو جاؤ گے دنیا میں, تم بالکل کمزور ہو جاؤ گے. وتذهب ریحکم, اور تمہارا روب جاتا رہے گا. امت مسلمہ کا ایک روب ہے. اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے اور اپنی تائید اور مدد سے ایک روب عطا فرمایا ہے. ہر مسلمان کو روب عطا فرمایا, اور جب جماعت ہو جائے تو بڑا روب ہے اس کا. آپس کا اختلاف, آپس کا جھگڑا, آپس کا تفرقہ اس تمام روب کو ختم کر دینے والا ہے. جب تک اتحاد رہے گا، اجتماع رہے گا، روب بہت زیادہ ہوگا، ایسا زیادہ ہوگا کہ جیسا کہ ہمارے اسلاف میں اور بزرگوں میں گزرا کہ نام لے کر ڈراتی تھی عورتیں اپنے بچوں کو. سنا ہوگا آپ نے اور پڑھا بھی ہوگا، خالد ابن ولید کا نام لے کر عورتیں بچوں کو ڈرایا کرتی، یعنی کافر عورتیں. اسی طریقے سے اور آگے آئیے، نیچے تک آئیے، سلطان صلاح الدین تک آئیے، اس کا نام لے کر یہ یورپ کی عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں. یہ روب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، یہ روب جاتا رہے گا. فرمایا آپس میں جھگڑو گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے، آپس میں تفرقہ کرو گے، تمہارا روب جاتا رہے گا. یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، تفرقے سے، فرقہ بندی سے، آپس کے ایسے اختلاف سے، ایسے اختلاف سے کہ جو ہلاکتوں تک اور موت تک لے پہنچا دے، قرآن کریم نے سختی سے روکا ہے. اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں، اور یہ قوم، یہ امت مسلمہ تاریخ کے ادوار میں بہت سے ادوار ایسے گزرے ہیں کہ جن میں اس کو بھگت چکی ہے کہ جب وہ آپس میں لڑے، آپس میں انہوں نے تفرقے بازی کی، اپنی بڑی بڑی سلطنتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، بڑی بڑی حکومتوں کو، بڑی بڑی حکومتیں ان کے قبضے سے نکل گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق و اتحاد ختم ہوا، فرقہ بندی شروع ہو گئی، اور ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنا اور ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہونا یہ سامنے آ گیا. لہذا نتیجہ اس کا یہی ہوا کہ حکومتیں نکل گئیں. آپ حضرات خوب واقف ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً نصف، دنیا کے تقریباً نصف حصے پر مسلمانوں کی حکومت رہی. لیکن کیا ہوا پھر؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپس میں یہ لڑے، اور ایسے لڑے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. دیکھیے، درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، اختلاف اور چیز ہے، تفرقہ اور چیز ہے. قرآن کریم نے اختلاف سے نہیں روکا، تفرقے سے روکا. اختلاف کہتے ہیں اس کو کہ کسی مرکز پر متحد رہ کر اپنی اپنی عقل کے مطابق کوئی بات بیان کر دینا، یہ اختلاف. اللہ تعالی نے سب کو عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل کے مراتب مختلف ہیں، کسی کو زیادہ عقل عطا فرمائے، کسی کو کم، کسی کو درمیانی. ہر ایک اپنی اپنی رائے کے مطابق کوئی بات کہتا ہے جو دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، یہ اختلاف ہے. یہی اگر اور بڑھ کر جدال تک پہنچ جائے، جھگڑے تک اور لڑائی تک پہنچ جائے، تو یہ تفرقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غالباً آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، اختلاف تو ہوتا ہے، اور دو عقل مند آدمیوں میں اختلاف ہونا لازم ہے، ورنہ وہ عقل مند نہیں. عقل مند کہتے ہیں اس کو کہ جو اپنی رائے کسی مسئلے میں رکھے، سوچ سمجھ کر رکھے. تو اختلاف تو ضرور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن جب یہ اختلاف وہاں تک پہنچ جائے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے، تو وہ تفرقہ ہے. اس سے روکا ہے قرآن کریم نے، اختلاف سے نہیں روکا. لہذا یہ تفرقہ کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، تاریخ کی روشنی میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں، نہ صرف امت مسلمہ کے بلکہ اس سے پہلے جتنی قومیں گزری اور جتنی بادشاہتیں گزری ان میں بھی، کہ جب بھی زوال آیا آپس کی نااتفاقی سے آیا. جب تک اتفاق و اتحاد رہا، شان و شوکت باقی رہی، اور جب تفرقہ پیدا ہو گیا، نااتفاقی پیدا ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اب زوال آیا. چنانچہ یہودیوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں، جو قرآن کریم نے جا بجا ذکر کی. یہودیوں کی تاریخ جو قرآن کریم میں متفرق مقامات پر آئی، اور ان کے اوپر اور ان کی حکومتوں کے مٹنے کے جو واقعات آئے ہیں، ان پر نظر ڈالیں. وہاں یہی نااتفاقی اور تفرقہ آتا ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے ان کا جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع پہلے رکوع میں اشارتاً قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان میں آپس میں نااتفاقی پیدا ہوئی, بیت المقدس پر ان کی حکومت تھی, فلسطین پر ان کی حکومت تھی, آپس میں ان میں نااتفاقی پیدا ہوئی. اور کیوں پیدا ہوئی؟ وہ اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے لگے. میں اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا, خدا کرے مجھے یاد رہے. اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے لگے, نااتفاقی پیدا ہو گئی, لڑائی جھگڑے ہونے لگے. تو ایک مشہور بادشاہ اس زمانے کا, بخت نصر اس کا نام تاریخ میں ہے, وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر تاخت تاراج کر دیا, بالکل ویران کر دیا اس بیت المقدس کو, فلسطین کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. 70,000 یہودی قتل ہو گئے صرف شہر میں اس کے حملے سے. حکومت جاتی رہی, غلام بن گئے, روٹیوں کو محتاج ہو گئے, گھر تباہ و برباد ہو گئے, عمارتیں مسمار ہو گئیں کیونکہ اس نے آگ لگا دی تھی. اور کافی عرصے تک وہ اس غلامی کی زندگی کو برداشت کرتے رہے, پھر اللہ نے ان کو پھر ہدایت دی, تو آگے قصہ دوسرا ہے. یہاں یہ نااتفاقی تھی جو ان کی حکومت کے جانے کا سبب بنی. اب ذرا آئیے اسلام میں, مسلمانوں میں. مسلمانوں میں ابتدائی دور میں, یعنی حضرات صحابہ کرام میں ابتدائی دور میں, اتفاق و اتحاد مثالی تھا. چنانچہ مدینہ منورہ اور حجاز کے خطے سے یہ حضرات اٹھے اور اسی اتفاق و اتحاد کی بدولت اس زمانے کی سب سے زیادہ بڑی طاقتور سلطنتیں, جنہیں سپر پاور کہتے ہیں, ان سے ٹکرا گئے. ایک سلطنت ایران تھی جو 2,500 سال سے تھی, ایک سلطنت روم تھی جو بہت پرانی تھی اور بڑی منظم اور طاقتور تھی. یہ دو سلطنتیں اس زمانے میں تھیں. یہ چند اللہ کے نیک بندے اتفاق و اتحاد کی دولت لے کر اور اسلام کے نشے سے سرشار ہو کر کھڑے ہوئے اور دونوں طاقتوں پر بیک وقت حملہ کیا. جنگ دونوں سے شروع کی, یہ نہیں کہ وقفے سے شروع کی ہو. ادھر ایران سے جنگ شروع کر دی اور ادھر روم سے جنگ شروع ہو گئی. دونوں محاذوں پر جو اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے تھے, اسی اتفاق و اتحاد کی بدولت یہ حضرات فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے, حتیٰ کہ 10 سال کے عرصے میں سب کچھ ختم کر دیا, قبضے میں آ گیا. سلطنت ایران پاش پاش ہو گئی, سلطنت روم کے آدھے سے زیادہ حصے پر قبضہ ہو گیا. کیوں؟ اتفاق و اتحاد تھا. پھر افتراق, تفریق پیدا ہوئی, تفرقہ پیدا ہوا, نااتفاقیاں آ گئیں, عرب و عجم کا سوال پیدا ہو گیا کہ ہم پر حکومت عرب کر رہے ہیں اور ہم ہیں عجم. یہ نااتفاقیاں قتل و قتال تک پہنچی, یہ تفریق بازی آپس میں جنگ و جدال کا سبب بنی, جنگیں ہوئیں, جیسا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخی واقعات سے ظاہر کمزوری آ گئی. فتوحات رک گئی, اب تک تو فتوحات چل رہی تھیں, اب فتوحات رک گئی, اتنی کمزوری آ گئی. لیکن بہرحال چونکہ یہ امت بڑی جافشاں, بڑی ہی یہ کہہ رہے ہیں جفاکش ہے, بڑی جفاکش امت ہے. پوری دنیا میں اتنی جفاکش جماعت کوئی نہیں جتنی جفاکش جماعت مسلمانوں کی ہے. آپ چاہے دیکھ جائیے وہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہو اور اپنے آپ کو معطل کر کے اور مفلوج کر کے بٹھا دیا ہو تو وہ تو بات الگ ہے، ورنہ فطری طور پر یہ جماعت مسلمانوں کی جماعت بڑی جفا کش جماعت ہے. یہ جفا کش جماعت تھی، برداشت کر گئی اس عہدے کو اور فتوحات تو رک گئیں، البتہ اپنے مقبوضات باقی رہے. اور زمانہ گزرا، اب دوسری نوع کے اختلافات شروع ہو گئے اور یہ اختلافات دشمنان اسلام اس امت کے اندر بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور بار بار انہوں نے ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا. چنانچہ اب اختلافات شروع ہوئے، مذہبی اختلافات، فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے. یہ اہل سنت میں سے ہے، یہ فقہ جعفریہ میں سے، جیسے آج کل بھی آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور کچھ عرصہ گزرا ہے ایسا. یہ دشمنان اسلام اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ کی روشنی میں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ دشمنان اسلام اس امت کو جنگ کے میدان میں تو کبھی شکست دے نہ سکے، جیسا کہ اسلام کی تاریخ سے ثابت ہے. بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی حکومتیں اپنی تمام تر سامان حرب لے کر آئیں میدان جنگ میں، لیکن اس امت کو شکست نہ دے سکی. پہلے تو وہ یہ سمجھتی رہی کہ ہم میدان جنگ میں اس امت کو شکست دے کر کامیاب ہو جائیں گے، لیکن 500 سال کی جد و جہد کے بعد بھی وہ کامیاب نہ ہو سکیں تو انہوں نے اپنا نقطۂ نظر بدلا اور انہوں نے اب یہ سازشیں شروع کی اور غور و فکر شروع کیے کہ اس امت میں اختلاف، تفرقہ اور آپس کا جنگ و جدال کیسے شروع ہو، کیسے کمزور ہو جائے. میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں جو میری اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک صاحب ہیں ڈیفینس میں رہتے ہیں، بہت ممکن ہے ابھی حیات ہوں، ان سے میں نے سنی تھی کہ آج بھی دشمنان اسلام کا یہی حربہ ہے، جس مسلمان ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور جس اسلامی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے تمام مادی وسائل کے ساتھ یہ اختلافات بھڑکا دیتے ہیں، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ اختلافات مسلمانوں میں بھڑکا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوری آ جاتی. یہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، یہ کرنل کے عہدے پر مامور تھے، بری فوج میں تھے اور لندن میں ان کی تعیناتی تھی 1414 کی جنگ عظیم میں، اتنے پرانے آدمی. انہوں نے مجھے بتایا، کام کی بات ہے حضرت، انہوں نے مجھے بتایا کہ جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد میری ڈیوٹی وہاں پر لگی ایک دفتر میں، بس میرا کام یہ تھا کہ میں دفتر کے باہر بیٹھا رہوں اور ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہوں جو دفتر میں گئے. اس میں ایک بڑی جماعت آتی تھی، فائل ہوتے تھے ان کے پاس اور وہ آپس میں کچھ مشورے کرتے، کچھ لکھتے، کچھ تحریر کرتے، کچھ تجویزیں پاس کرتے اور پھر چلے جاتے. کہا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ. ایک دن اتفاق سے انہوں نے مجھ سے کہا، بہت سے کاغذات یہ کہ انہیں سب کچھ جلا دو. میں نے حکم کی تعمیل کی، جلانے کے لیے لے کر پہنچا تو بعض کاغذات مجھے ایسے نظر آئے جن میں امت مسلمہ کے خلاف سازشیں اور تجویزیں طے کی گئی تھیں، وہ میں نے نکال لی. اگرچہ بعد میں میرے پاس رہے نہیں کیونکہ وہ چھین لیے گئے، تو وہ میں نے نکال لیے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایسی خطرناک تجویزیں تھیں کہ جس سے اگر ان پر سب پر عمل ہو جاتا تو یہ امت تباہ ہو جاتی. انہوں نے ان کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے دین کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے کردار اور ان کے اخلاق کو پست بنانے کے لیے تجاویز مرتب کی تھی. تو یہ کام دشمنان اسلام پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جب دیکھ لیا دشمنان اسلام نے کہ یہ امت اور یہ قوم جنگ کے میدان میں ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے, تو انہوں نے اپنا رخ بدلا. اور وہ رخ اس طریقے سے بدلا کہ ان کے درمیان تفرقے پیدا کرو, ان کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرو, مفادات کی دنیاوی مفادات کی جنگ میں ان کو جھونک دو, دین سے اور قرآن سے ان کو ذرا دور کر دو, آخرت سے ان کو غفلت میں مبتلا کر دو. اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دی. چنانچہ نتیجہ یہ ہو گیا کہ یہ قوم جو شکست نہ کھا سکی میدان جنگ میں, اس ثقافتی الغار میں شکست کھا گئی. اور آپس کے اختلاف, آپس کی تفریق بازی, آپس میں نا اتفاقی, آپس میں جنگ و جدل جتنا اس قوم میں ہے آج دنیا میں کسی قوم میں نہیں. شکار ہو گئے ہم دشمنوں کی سازشوں کا. قرآن تو درس دے رہا ہے, قرآن کریم تو ہمیں بار بار متنبہ کر رہا ہے کہ آپس میں تفریق بازی نہ کرو, آپس میں نا اتفاقی نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اسباب جن سے آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو ایک حدیث میں جو بخاری شریف میں ہے تفصیل سے بیان فرمائے. فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداوروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. یہ وہ اسباب ہیں کہ جو آپس میں تفریقے پیدا کرتے ہیں. چند چیزیں جو اس وقت مجھے یاد آ گئیں عرض کرنی. لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے سے مت جلو, حسد نہ رکھو. اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا فرما دی میں کیوں جلوں اس سے؟ یہ حسد جو ہے یہ نا اتفاقی کی بنیاد ہے. غور کر جائیے آپ, آپ نے واضح فرما دیا لا تحاسدوا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اللہ ہر ایک کو مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے, تمہیں بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں گے, حسد کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ولا تباغضوا, اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, دشمنی نہ رکھو, نفرت نہ رکھو. اس لیے کہ نا اتفاقی اسی سے پیدا ہوتی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی تعلیم دی. حسد کو آپ نے منع فرما دیا بالکل. ولا تداوروا, ولا تداوروا, اور ایک دوسرے سے پیٹ موڑ کر نہ بیٹھو. پیٹ موڑ کر بیٹھنے سے کیا مراد ہے آپ جانتے ہیں. یعنی نفرت, ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھو. یہ نفرت بڑھتے بڑھتے جنگ تک پہنچ جائے گی, لڑائی تک پہنچ جائے گی, اس لیے اسے نہ رکھو. اور فرمایا ولا تجسسو, جاسوسی نہ کرو, اپنے بھائی کی جاسوسی نہ کرو. یعنی اس کے عیب کو مت ٹٹولو, اس کے عیوب کو مت دیکھو, اس کی تلاش نہ کرو کہ اس میں کیا عیب ہے, اس میں کیا عیب ہے, اس میں کیا عیب ہے, کون کون سا عیب ہے, اس کو تلاش نہ کرو. اسی کو جاسوسی کا. دو قسم کے عیب ہوتے ہیں, ایک تو ظاہری عیب ہوتے ہیں, مثلا کسی کے ہاتھ میں کوئی نقصان ہے, آنکھوں میں کوئی نقصان ہے, یا جسم کے اندر کوئی نقصان ہے, یا کوئی اخلاقی نقصان ہے. یہ تو وہ عیب ہے جو لوگوں کو معلوم ہے, اس کے لیے تو لفظ جاسوسی ہے, لا تجسسو. اور بعض عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام نہیں ہوتے, نظر نہیں آتے, صرف گھر کے ایک دو آدمی جانتے ہیں. ایسے بھی عیب ہوتے ہیں. ہم سب عیب دار ہیں, اگر اللہ تعالی ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے. فرمایا ولا تحسسو, اور اندرونی عیب کو بھی مت ٹٹولو, مت تلاش کرو. ظاہری عیوب کو بھی مت تلاش کرو اور اندرونی عیوب کو بھی تلاش نہ کرو. اس لیے کہ جب کسی کے عیوب کو تلاش کر کے مشہور کیا جائے گا ظاہر ہے وہ دشمن ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے اندرونی عیب کو اگر تلاش کر کے مشہور کیا جائے تو وہ اور زیادہ دشمن ہوگا. یہ سب دشمنی کو روکا ہے, اور ان تمام اسباب سے کہ جو نا اتفاقی اور تفرقہ بازی کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے روکا ہے آپ نے. اور آگے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا, اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر رہو. کتنی اچھی تعلیم آپ نے دی. بہرحال تو اس دشمنان اسلام نے اس امت کو کمزور کرنے کے لیے یہ سازشیں چلائیں. یہ سازشیں ان کی ایسی ہیں کہ جس میں وہ کامیاب ہو گئے, اور ہم ان کی ثقافتی یلغار کے ماتحت آ گئے اور اس کے بالکل ہم دب گئے. اب ایسی حالت ہو گئی ہماری کہ باپ اور بیٹے میں اتفاق نہیں, ماں اور اولاد میں اتفاق نہیں, بھائی بھائی میں اتفاق نہیں, رشتہ داروں میں اتفاق نہیں, دوستوں کا اور اجنبیوں کا اتفاق تو دور کی بات ہے. جب رشتہ داروں میں اتفاق نہیں تو اور کیسے ہو جائے؟ کیوں؟ یہ اس ثقافتی یلغار کی لعنت ہے جو تفرقہ پیدا کر رہی ہے. بہرحال تو جب دشمنوں نے یہ دیکھ لیا تو انہوں نے یہ راستہ کھول دیا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. چنانچہ سب سے پہلے مسلمانوں کی 500 سالہ خلافت اور 500 سالہ حکومت جو قائم تھی اور بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم تھی, اگرچہ آخر میں آ کر اس میں ضعف پیدا ہو گیا, کمزوری پیدا ہو گئی تھی, سب سے پہلے اس کو ختم کیا اس نااتفاقی نے. اور وہ ہے سقوط بغداد کا واقعہ جس سے آپ حضرات خوب واقف ہیں کہ کیا اسباب تھے جس سے سقوط بغداد ہوا. آپس میں لڑائیاں تھیں, وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے, وہ عجمی ہے وہ عربی ہے, وہ بغدادی ہے اور وہ ایرانی ہے, یہ اختلاف چل پڑے اور لڑائی تک پہنچ گئے. یعنی وطنی نفرتیں آ گئیں, مذہبی رقابتیں آ گئیں, نظریات کی جنگ نظریات کا اختلاف جنگ کی صورت اختیار کر گیا, لہذا باہمی جنگیں ہونے لگیں, فسادات ہونے لگے, بغداد میں خونریزیاں ہونے لگیں, دشمنوں کو موقع مل گیا. اب انہوں نے تاتاریوں سے رابطہ قائم کر لیا اور اس ظالم قوم کو جو اس زمانے میں ظالم تھی, اس ظالم قوم کو مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے, سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دعوت دے دی. چنانچہ وہ آندھی کی طرح اٹھے, سیلاب کی طرح چلے اور کچھ ہی عرصے میں بغداد پر انہوں نے حملہ کر دیا. دیکھیے نااتفاقی کی نحوست. جو فوج تھی بغداد میں اس کو دوسرے لوگوں نے وہاں سے نکال کر الگ بھیج دیا. جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو فوج بالکل نہ تھی. یہ وہی آپس کی نفرتیں چل رہی ہیں, آپس کی یہ تفرقے بازی چل رہی تھی, اور اس قدر قتل و خون ہوا, اس قدر خونریزی ہوئی کہ بغداد نے اس سے پہلے اتنی زبردست خونریزی کبھی نہیں دیکھی. مسلمانوں کی وہ ثقافت, وہ تہذیب جو 500 سال سے چلی آ رہی تھی, تباہ و برباد کر دی. مسلمانوں کے وہ تمام علمی خزانے جو اب تک جم ہوئے تھے دریائے دجلہ کی نظر کر دیے گئے. تاریخ میں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ میں اتنی کتابیں کتب خانوں کی ڈالی گئی تھیں کہ ایک پل بن گیا تھا اور ایک مہینے یا دو مہینے تک یاد نہیں رہا، دو مہینے تک غالباً وہاں سے دریا کا پانی کالا چلتا تھا روشنائی کی وجہ سے، کتنا بڑا خزانہ تھا، علمی خزانہ، تہذیب و تمدن کا خزانہ، ثقافت کا خزانہ، سب کا سب تباہ و برباد ہو گیا. کیوں؟ نا اتفاقی اور تفریق بازی. اور زیادہ دور نہ جائیے، وقت بھی زیادہ ہو گیا آپ کا. موجودہ دور میں چند سال پہلے خود ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں، میں بالکل صاف عرض کرتا ہوں، اسی تفریق بازی کا شکار ہو چکے ہیں. اپنا ایک بازو کٹوا دیا ہم نے، دشمنوں نے اسے کاٹ دیا. اور کیوں کاٹا؟ کس طرح، کس راستے سے کاٹا؟ اسی راستے سے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، اس کا وطن یہ ہے، اس کا وطن وہ ہے، اس کی زبان یہ ہے، اس کی زبان وہ ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہو گئی، اور ان لوگوں کا اب کیا بنا ہے جنہوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا تھا، اب وہ رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں. اس لیے کہ ہر گناہ کا نتیجہ تو آئے گا سامنے، ہر عمل کا رد عمل تو ضرور ہوتا ہے. اس لیے یہ نااتفاقی جس کو ابھی ہم نے چند سال پہلے بھگتا اور اس کی نحوست ہمارے سامنے آئی، اس نااتفاقی سے قرآن کریم نے سخت تاکید کر کے روکا ہے اس امت کو. خدا کرے امت اس راستے پر آ جائے کہ جس کی طرف قرآن کریم نے دعوت دی ہے. وقت زیادہ ہو چکا ہے حضرت، میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ میں ختم ہی کر رہا ہوں اسے، پھر دعا کے بعد انشاءاللہ نماز کو چلیں گے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرق بازی نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو، اس کے نتائج بڑے خطرناک اور بڑے مہلک ہوتے ہیں. دنیا میں تو ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی نے حضرات انصار کے بارے میں آگے فرمایا کہ تم بھی آپس میں اسی طریقے سے لڑتے جھگڑتے تھے، قتل و خون کرتے تھے، قرآن کریم کو تم نے پکڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پکڑا، تو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اس سے معلوم ہوا کہ دل کو جوڑنے والی چیز مال نہیں ہے، دلوں کو جوڑنے والی چیز دنیا کی آسائش اور راحت نہیں ہے، دلوں کو جوڑنے والی چیز، خصوصاً ایمان والوں کے دلوں کو جوڑنے والی چیز، وہ صرف اور صرف قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. لہذا ہمیں چاہیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، آپس کی نااتفاقی کو اختلاف تک رکھیں، آگے نہ بڑھائیں، جنگ و جدل تک نہ پہنچائیں، خون ریزی تک نہ پہنچائیں. اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، دوسرے کی رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ پھر کوئی کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہوگا. اللہ نحمدہ و نصلی علیہ.